بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر بھی براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سمعین، ہماری آج کی صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام دریچے۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ پیش کیا جائے گا، یادوں کے جھروکے۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اور سامعین، ہماری صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا اور اس دعا کے اردو ترجمے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ چند ہی لمحات بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔
گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اپنی استقامت اور صبر کے ذریعے فریق مقابل کو قانون اور ضابطوں کی پابندی پر مجبور کر دے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا امریکہ کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حریف امیدوار کو اپنی کامیابی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم پر حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اپنی استقامت اور صبر کے ذریعے فریق مقابل کو قانون اور ضابطوں کی پابندی پر مجبور کر دے گی۔ انسداد کرونا کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کے مقابلے میں ایرانی قوم کی بے مثال استقامت اور پائیداری کی تعریف کی۔ صدر ایران نے امید ظاہر کی کہ پابندیاں لگانے والوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ناجائز مقاصد کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ امریکی حکمرانوں کو ایرانی عوام کے مقابلے میں اپنی ناکامیوں سے سبق لیتے ہوئے عالمی قوانین اور ضابطوں کے سامنے سر تسلیم خم اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے واضح کیا کہ ایرانی قوم اپنی استقامت اور صبر کے ذریعے فریق مقابل کو قانون و ضوابط کی پابندی پر مجبور کر دے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا امریکہ کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا نے امریکہ کو غنڈہ گردی سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو آئندہ بھی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران اور وینزویلا کے درمیان تعاون مکمل طور سے قانونی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں رخنہ ڈالنے کی امریکی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 40 سال سے امریکی دباؤ اور پابندیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم کو امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا تو کافی عرصہ قبل یہ کام کر چکے ہوتے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف بہت زیادہ غیر قانونی اقدامات انجام دیے ہیں، ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے عوام کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ حالات میں تبدیلی کا خواہاں ہے تو اسے اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حریف امیدوار کو اپنی کامیابی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ کے سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں ان کے حریف ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو صدارتی عہدے پر آنے کی کامیابی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قانونی چارہ جوئی کا عمل اب شروع ہوا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ ٹرمپ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے اسے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ حکومت پر امریکی عوام کے اعتماد کے حصول کے لیے تمام قانونی طریقوں پر عمل کریں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم پر حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ حافظ آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم والے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے مجھے بلیک میل کر کے قومی احتساب بیورو نیب کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب میں نے نیب کو ختم کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے عدلیہ اور ساتھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف پر حملہ پوری فوج پر حملہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اپوزیشن جان لے کہ آپ سب کا مقابلہ مجھ سے ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے پچھلے دو روز کے دوران دوسری بار اپوزیشن کے رہنماؤں کو فوج کے خلاف بیان دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جمعرات کے روز سوات میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر فوج کو بغاوت کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ نتائج کا اعلان 10 نومبر کو کیا جائے گا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بہار اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کے باوجود بیشتر پولنگ مراکز پر لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ البتہ بعض علاقوں میں ووٹروں نے پولنگ کا بائیکاٹ بھی کیا۔ اس مرحلے کی پولنگ میں اسمبلی اسپیکر سمیت بعض ریاستی وزیروں کی قسمت کا فیصلہ بھی ای وی ایم مشینوں میں بند ہو گیا۔ سنیچر کو بہار کے 25 اضلاع کی 78 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوئی اور آخری مرحلے میں مجموعی طور پر 54% سے زائد ووٹنگ ہوئی۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی وبا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے فعال معاملات لگاتار کم ہو رہے ہیں، جبکہ ہفتے کے روز وائرس کے یومیہ معاملات ایک بار پھر 50,000 سے زائد آئے ہیں۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس کی وبا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں فعال کیسز کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ البتہ نئی دہلی سے موصولہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر یومیہ 50,000 سے زائد آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سے قبل جمعے کو کورونا وائرس کے 47,638 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں کورونا کے 50,357 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن سے متاثرین کی مجموعی تعداد 84,62,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہونے کے بعد ملک بھر میں نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہفتے سے ماسک نہ پہننے والوں پر 100 روپے سے 500 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ 20 نومبر سے ملک بھر میں شادی حالوں میں تقریبات کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو 31 جنوری تک جاری رہے گی۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں عملے کی تعداد 50% تک کم کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات میں کمی کے بعد اب کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے مزید 1,500 معاملات سامنے آئے، جبکہ مزید 20 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس دوران 812 مریض اس بیماری سے شفایاب ہو گئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی فوجوں کے درمیان قرہ کے مختلف محاذوں پر لڑائی پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ باکو سے ہمارے نمائندے کے مطابق آذربائیجان کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اخدرہ، اغدام اور خوجاوند سیکٹروں پر آرمینیا کی فوجوں کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے سے شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قرہ باغ کے معاملے پر 27 ستمبر سے باضابطہ جنگ جاری ہے، اور روس سمیت مختلف فریقوں کی جانب سے کی جانے والی امن کی کوششیں تاحال نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ معذور ایرانی ہنرمند خاتون نے جاپان میں ہونے والے معذوروں کے بین الاقوامی فیسٹیول میں دوسرا انعام حاصل کیا ہے۔ ایران پریس کے مطابق جاپان میں ہونے والے معذوروں کے بین الاقوامی فیسٹیول میں معذور ایرانی خاتون کے تیار کردہ فن پارے صلح درون یا انر پیس کو دوسرے انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ اس فیسٹیول میں 3 دیگر معذور ایرانی ہنرمندوں نے اسپیشل جیوری ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ امن کے موضوع پر ہونے والے اس فیسٹیول میں دنیا کے 33 ملکوں کے 400 معذور ہنرمندوں نے اپنے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے تھے۔ ٹوکیو میں ہونے والا یہ فیسٹیول کرونا پروٹوکول کے تحت انجام دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ امید ہے کہ آپ ایک خوبصورت صبح کا آغاز کر کے اپنے روزانہ کے امور میں مصروف ہوں گے۔ بارگاہ خداوندی میں آپ سب کی صحت و سلامتی اور بہترین دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے آپ کو جانچ لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تمہیں جانچا جائے، آمادہ رہنا کہ خدا متعال سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ علماء اخلاق نے تہذیب نفس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، یعنی انسان اپنا محاسبہ کرے، یعنی دن کے خاتمے پر اپنے ایک روز کی رفتار کی جانچ پڑتال کرے اور دیکھ لے کہ جو فرائض الہی اور واجبات اس کے ذمے تھے ان پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اگر تحقیقات کے بعد معلوم ہو کہ اس نے اپنے الہی فرائض بجا لائے ہیں اور اس کی روزانہ رفتار حکم شرع کے مطابق تھی، تو اسے خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے اسے فرائض انجام دینے کی توفیق عنایت کی ہے۔ چونکہ انجام فرائض انہی توفیق الہی پر مشتمل ہے، اس توفیق کے لیے شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے دنوں میں بھی اس صحیح و سالم راستے پر گامزن رہے، لیکن اگر اس نے الہی فرائض پر عمل نہیں کیا ہے یا انہیں ناقص انجام دیا ہے اور لغزش و انحراف کا شکار ہوا ہے، تو مستحبات اور خاص کر نافلہ نماز پڑھ کر نقائص کی تلافی کرنے کی کوشش کرے اور فرائض الہی کو ترک کرنے اور معصیت میں آلودہ ہونے کے بارے میں اپنی ملامت کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے تاکہ خدا متعال اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اسی طرح نیک اعمال کو انجام دے کر اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہی محاسبہ ہے جس کی اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے اصحاب کو نصیحت فرماتے تھے، اور علماء اخلاق نے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کے دستورات کی بنیاد پر دوسروں کو اس کی تاکید کی ہے۔ تہذیب نفس میں محاسبے کی اہمیت کے پیش نظر فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، پس اگر نیک عمل انجام دیا ہے تو خدا سے اعمال نیک کے زیادہ ہونے کی دعا کرے، اور اگر کوئی گناہ اور برا کام انجام دیا ہے تو خدا سے توبہ اور استغفار کرے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، کیا تمہیں عاقل ترین عاقلوں اور نادان ترین نادانوں کی خبر دے دوں؟ اصحاب نے کہا، جی ہاں یا رسول خدا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاقل ترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، اور احمق ترین انسان وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہو اور ہمیشہ اپنی آرزوؤں کے بارے میں خدا سے درخواست کرے۔ محاسبہ نفس کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں کہ جب انسان اپنی خطاؤں اور لغزشوں کے بارے میں آگاہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی تلافی کرتا ہے اور اس کے آثار کو اپنی روح میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ اگر انسان اپنا محاسبہ نہ کرے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ صبح سے شام تک کتنے نیک کام اور کتنے برے کام انجام دیے ہیں اور کہاں پر خطا اور لغزش کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ہمارا جواب ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ہمت کریں گے، اپنے ایک ایک کام کو یاد کریں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال میں سے کس قدر اعمال صحیح تھے اور کس قدر غلط۔ جب انسان اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ گناہ اس کی روح پر اثر ڈالتے ہیں، اور ہر گناہ کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک سیاہ داغ نمودار ہوتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی زیادتی کی بنا پر یہ سیاہی اس کے پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور ممکن ہے اس میں کوئی نورانی نقطہ باقی نہ رہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے، بس اگر وہ توبہ کر لے تو یہ داغ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر اس گناہ کے بعد اور بھی گناہ انجام دے تو وہ سیاہ داغ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر پھیلتا ہے اور وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ محاسبہ نفس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کے بارے میں متوجہ ہوتا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گناہ کے تکوینی آثار کو اپنی روح میں باقی رہنے نہیں دیتا تاکہ اس کے تنزل کا سبب بنے۔ اس حقیقت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لازم و ملزوم تعبیروں سے بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو، کیونکہ یہ محاسبہ تمہارے قیامت کے حساب کو آسان کر دے گا، چونکہ اگر تم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیا تو تم اپنی خطاؤں اور انحرافات کے علاج کے در پہ رہو گے، اور اس کے نتیجے میں قیامت میں تمہارا حساب بہت ہی آسان ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ کیا تو گناہوں کا انبار لگ جائے گا اور قیامت میں مشکل زیادہ ہوگی۔ تم دنیا میں اپنے گناہوں سے بے خبر ہو اور نہیں جانتے ہو کہ کس قدر پستی میں گر چکے ہو، لیکن جب قیامت کے دن اپنے نامۂ اعمال کو پاؤ گے اور اپنے بے شمار گناہوں کو دیکھو گے تو اس کی حسرت تمہیں جہنم کے عذاب سے زیادہ رنج و الم سے دوچار کر دے گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے محترم جناب سید شارق احمد رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں اور ہم سب کے لیے مفید واقع ہوتے ہیں، مناسبتی پروگرام بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں، ویسے سچی خبریں اور مذہبی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں، زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین درسگاہ ہے، خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، سید شارق احمد رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
بیان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ایک دفعہ ابلیس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ فرعون نے پوچھا، کون؟ تو ابلیس نے کہا، جھوٹے، تو کیسا خدا ہے جو تجھے پتا ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر کون آیا ہے؟ میں تیرا استاد ابلیس ہوں۔ پھر فرعون اور ابلیس اکٹھے بیٹھے۔ فرعون نے کہا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں اور تو بھی بہت بڑا نمک حرام ہے، تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے، تجھے مجھ سے اور اپنے سے برا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ابلیس نے کہا، جی ہاں حاسد، ہم دونوں سے برا ہے، اسی حسد نے تو مجھے شیطان رجیم بنایا اور اسی حسد نے تجھے ملعون بنا دیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ دریچے۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سال میڈیا کے ساتھ متعدد لڑائیوں اور تنازع میں گزر گئے، ایسے جھگڑے جو پے در پے منظر عام پر آتے رہے۔ صدارتی انتخابات کی تشہیراتی مہم سے لے کر آزادی بیان کے مسئلے اور متعدد مواقع پر ان کا جھوٹ سچ ثابت ہونا، اور حالیہ دنوں میں کرونا وائرس سے متعلق جھوٹ کا پلندہ تیار کرنا، یہ سب اس بات کا باعث بنا کہ امریکی ذرائع ابلاغ نے ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میڈیا کے خلاف ٹرمپ کا حملہ 2016 کے صدارتی انتخابات کی مہم کے وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اس وقت سے کہ جب ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہیلری کلنٹن سے مقابلہ نہیں کر رہے بلکہ ان کی جنگ میڈیا سے ہے۔ انہوں نے 12 امریکہ کے مشہور ذرائع ابلاغ پر حملہ کیا اور ان کو بے مصرف اور بیکار بتایا، اور 12 اخباروں کی سروے رپورٹوں پر سوالات کھڑے کیے۔ ان سب کے علاوہ نامہ نگاروں کے ساتھ ٹرمپ کی لفظی جنگ اور ان کے خلاف اقدامات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کے مشہور ذرائع ابلاغ جیسے نیویارک ٹائمز، پولیٹیکو، واشنگٹن پوسٹ اور ہافنگٹن پوسٹ کو ناقابل اعتبار قرار دیا اور سی این این چینل کو نفرت انگیز بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت کم ہی سیاستدان ایسے ہوں گے جو اس قسم کے جملے میڈیا میں یا میڈیا والوں کے خلاف استعمال کرتے ہوں اور اپنے غصے کا اظہار لان تان اور برا بھلا کہہ کے کرتے ہوں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے آزادی بیان ڈیوڈ کائے نے دنیا میں پریس کی آزادی پر ڈونلڈ ٹرمپ کے منفی اثرات پر تنقید کی ہے۔ کائے کے بقول یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ نے گزشتہ 4 برسوں میں ایسی روش اور ایسا نقطہ نظر اختیار کیا ہے جو میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی کو مجروح کرتا ہے۔ اسی تناظر میں ڈیوڈ کائے نے میڈیا والوں پر تنقید، ان کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائے جانے، اخبار کے ذرائع پر بہتان لگانے جیسے ٹرمپ کے اقدامات کو نامہ نگاروں پر حملے کا مصداق بتایا ہے۔ البتہ امریکہ میں سیاسی تاریخ کے استاد ایلن لیچمین کا خیال ہے کہ بنیادی طور پر ٹرمپ کی مقبولیت میں اضافہ میڈیا کے ذریعے سے ہی ہوا ہے، اور وہ بظاہر ان کی کاوشوں کو اپنی تنقیدوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیچمین نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ میڈیا ہی کی برکت سے ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے اہم موضوع میں تبدیل ہو گئے۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ لیچمین کی باتیں بہت زیادہ حد تک حقیقت کے مطابق ہیں، کیونکہ میڈیا پر ان کے حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ فاکس نیوز چینل نے مئی 2016 میں انتخابی مہم کے دوران انکشاف کیا تھا کہ ٹرمپ کی برسوں قبل دھوکہ دہی اور فراڈ کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ کے ذریعے حاصل کردہ ایک فائل کو خود ٹرمپ کے توسط سے لیک کیا گیا ہے۔ اس امریکی اخبار نے خبر دی ہے کہ اسے ایک ایسی آڈیو فائل تک رسائی ہوئی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ٹرمپ نے 1970 سے 1990 تک کے برسوں میں جعلی تشخص کے ساتھ خود کو ٹرمپ کا ترجمان ہونے کا ڈرامہ کر کے اپنی نجی زندگی کے معلومات ان کو منتقل کی۔ وینٹی فیئر جریدے کے نامہ نگار نے بھی فاکس نیوز کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ ٹرمپ مستعار ناموں جیسے جان ملر اور جان بارون کے ساتھ میڈیا والوں سے رابطہ کرتے تھے تاکہ اپنی زندگی کی خاص اور اہم معلومات ان کو منتقل کریں۔ گزشتہ 4 برسوں کے دوران امریکی ذرائع ابلاغ اور میڈیا نے بھی ٹرمپ کی تنقیدوں اور اقدامات کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے، اس طرح سے کہ صرف 2018 میں اور صرف ایک دن کے اندر 100 سے زائد اخبارات اور جریدوں نے اپنے ادارے ٹرمپ کے رویے پر احتجاج میں شائع کیے۔ ٹرمپ روزانہ دسیوں پیغامات ٹویٹر پیج پر ٹویٹ کرتے ہیں، چنانچہ ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں سے متعلق اہم خبریں، افراد کی برطرفی سے لے کر اہم اقتصادی فیصلوں تک کے مسائل کو وہ پہلے ٹویٹر پر ہی منتشر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 12 انہی میڈیا ذرائع سے الجھ بھی گئے ہیں۔ مثال طور پر جب ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں پوسٹل ووٹنگ میں دھاندلی سے متعلق پیغامات ٹویٹ کیے تو اس کے بعد ٹویٹر نے بھی پیغامات کے مواد کی تصدیق کرنے کا لیبل لگا دیا۔ ٹویٹر نے اس اقدام کے ذریعے امریکی صدر کے پیغامات یا میسیجز کو بہت زیادہ گمراہ کن قرار دیا۔ ٹویٹر کا یہی اقدام اس بات کا باعث بنا کہ ٹرمپ نے اس کے خلاف سخت ترین حملے کرنے شروع کر دیے، اور جہاں ٹرمپ نے ٹویٹر پر صدارتی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگایا، وہیں انہوں نے ٹویٹر کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے اور قوانین میں تبدیلی کی بھی بات کہی۔ ایک اور مقام پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس ملک کے میڈیا کو بدعنوان قرار دیتے ہوئے اس کی آزادی نہ ہونے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں لکھا کہ امریکہ میں میڈیا کو آزادی نہیں ہے، ہم بیانیاں دبا دیتے ہیں یا صرف جعلی خبریں نشر کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے دو ہفتوں کے دوران ہمارے میڈیا کے بارے میں بہت کچھ انکشاف ہوا ہے کہ اب ہمارا میڈیا کتنا بدعنوان ہے، لہذا سیکشن 230 یا انٹرنیٹ قانون منسوخ کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ سیکشن 230 امریکی انٹرنیٹ کوڈ کا حصہ ہے جو تیسری پارٹی کے مواد کے خلاف پبلشرز اور ویب سائٹوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ٹویٹر متعدد بار ٹرمپ کے بیانات پر یہ کہتے ہوئے لیبل لگا چکا ہے کہ بیانات گمراہ کن ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پر ذرائع ابلاغ کو قوم کا دشمن جانتے ہیں، جبکہ بہت سے ماہرین خود امریکی صدر کے اقدامات کو آزادی بیان کے کمزور ہونے اور میڈیا پر یلغار کا عامل قرار دیتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ انتخابات میں ٹرمپ کی شکست حالات کے بہتر ہونے کا باعث بنے گی۔ ایران کی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد مہدی فرقانی اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں، ٹرمپ جس وقت سے مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں میڈیا کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے۔ انہوں نے پہلے تو فیک نیوز کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ فیک نیوز ہمیشہ سے رہی ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اگرچہ ماڈرن میڈیا کے ساتھ اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ساتھ فیک نیوز کو ایک نیا رنگ مل گیا ہے اور اس کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی تشہیراتی مہم کے دوران کئی بار فیک نیوز کو استعمال کرنے کے ساتھ ہی امریکی میڈیا کو نقصان پہنچایا ہے اور اپنی تشہیراتی مہم کو آگے بڑھایا ہے، لیکن یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ تشہیراتی مہم بھی ایک حد تک ہی کارگر ثابت ہوتی ہے اور اس حد سے زیادہ مؤثر نہیں ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقائق آشکار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ممکن ہے کہ تشہیرات کی آواز ممکن ہے دب کے رہ جائے اور کہیں بھی نہ پہنچے۔ اس کے باوجود جہاں بھی یہ تشہیرات کارگر ثابت نہیں ہوئی، ٹرمپ نے وہاں افراتفری پھیلانے کا کام اور جھوٹے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے۔ وہ مزید کہتے ہیں، کرونا وائرس کی مہاماری کے دوران امریکہ کی جو خود کو ایک طاقتور اور مضبوط ملک کہتا ہے، اس بیماری سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ٹرمپ نے کرونا پھیلاؤ کے ابتدائی دنوں میں کرونا کی اہمیت کا انکار کیا تھا اور اپنی بعض حرکتوں کے ذریعے اس مسئلے کو اہمیت دینے کے تعلق سے انجام پانے والی کوششوں کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اب وہ ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ کرونا متاثرین بھی امریکہ میں ہیں اور اس وبا سے مرنے والے بھی اسی ملک کے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے موقع پر کرونا کا پھیلاؤ ٹرمپ کے لیے بہت مہنگا پڑ گیا اور میڈیا میں نیز رائے عامہ میں ٹرمپ پر تنقیدوں کی بوچھار ہوئی، اس نے ان کو جھوٹے پروپیگنڈے کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل کے اواخر میں اس وقت کی جب سی این این کے نامہ نگار نے ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا کرونا میں مبتلا افراد کے لیے کافی ٹیسٹ موجود ہے، تو ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ آپ کو اس طرح کا سوال نہیں پوچھنا چاہیے، بہت سے بزرگ افراد کے لیے بہت توہین آمیز ہے۔ امریکی صدر کے میڈیا سے متعلق اس قسم کے کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ مثال طور پر مئی 2017 میں جب سی بی ایس چینل کے ساتھ ٹرمپ نے گفتگو انجام دی اور اس میں نامہ نگار نے جب ان سے سابق امریکی صدر بارک اوباما کے توسط سے ان کی بات چیت سنے جانے کے بارے میں کچھ بتانے کو کہا، تو ٹرمپ اچانک اس انٹرویو کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد غصے میں سی بی ایس کے نامہ نگار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری مرضی، تم جو بھی سمجھو، مگر مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کرو۔ اسی سال جون کے اواخر میں میڈیا کے ساتھ ٹرمپ کے رابطے کی نوعیت کے بارے میں سوال اٹھایا گیا اور ایم ایس این سی بی ٹی وی چینل کے دو اینکروں نے، جن کا ٹرمپ نے ٹویٹر پر مذاق اڑایا تھا، کہا کہ ٹرمپ جھوٹ بولتے ہیں اور وائٹ ہاؤس نے اس سے قبل ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ٹرمپ سے عذر خواہی کریں۔ اکتوبر 2018 کے آخر میں امریکی صدر کے غیر معمولی سلوک کے بارے میں ایک اور اسکینڈل میڈیا میں ظاہر ہوا۔ بی بی سی ٹی وی چینل کے نامہ نگار اسٹیفن میک گیرون نے ٹرمپ کے ساتھ 2012 میں ہونے والے اپنے انٹرویو کا ایک واقعہ نقل کیا۔ اس نے کہا کہ پورے انٹرویو کے دوران ٹرمپ اس نامہ نگار کی تعریف کرتے رہے اور اسے انتہائی خوبصورت انسان سے خطاب کرتے رہے۔ البتہ ٹرمپ نے اس وقت تک وائٹ ہاؤس میں قدم نہیں رکھا تھا اور ان کی شناخت صرف ایک بااثر تاجر کی حیثیت سے ہوتی تھی، لیکن ان کا غیر معمولی رویہ اس حد تک نامناسب تھا کہ بی بی سی کا نامہ نگار اس کے بقول وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ میڈیا کے خلاف ٹرمپ کے مسلسل حملوں نے میڈیا پر عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے اور طویل المدت منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران ٹرمپ انتظامیہ اور ان کے حامیوں سے میڈیا کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اب جبکہ ان کی صدارت کے آخری ایام ہیں پھر بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ غورطلب بات یہ ہے کہ کچھ دنوں قبل ٹرمپ نے نیویارک ٹائمز کے ساتھ انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ 2020 کے انتخابات میں کامیاب ہوں گے کیونکہ میڈیا ذرائع ان سے وابستہ ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سارے میڈیا الیکشن 6 مہینہ قبل میرے دلدادہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ برائے مہربانی ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ نہ کھوئیں۔ ان خیالات کا اظہار ٹرمپ نے ایسے میں کیا ہے کہ 2 سال قبل جب وہ انتخابی مہم میں شامل ہوئے تھے تو اسی وقت سے امریکہ کے بعض میڈیا ذرائع کے ساتھ ان کی لفظی جنگ میں بہت شدت آ گئی تھی، اور جیسا کہ کہاوت ہے تلوار تان لی۔ چنانچہ میڈیا کے ساتھ ٹرمپ کی جنگ ان دونوں درمیان کسی قسم کا تعلق اور دلچسپی باقی نہ رہنے کا باعث بنی کہ جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کسی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کے وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام 18 آبان، 22 ربیع الاول اور 8 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ربیع الاول سن 4 ہجری قمری کو مسلمانوں نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ بنی نذیر مدینے کے مضافات میں ساکن یہودیوں کے 3 گروہوں میں سے ایک تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے سے گریز کرے گا۔ اس کے بعد جب بنی نذیر نے اپنے عہد کو توڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ مدینے کے اطراف سے دور چلے جائیں، لیکن چونکہ بنی نذیر نے مدینے کے منافقین سے سازباز کی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ بنی نذیر کے قلعوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا، جس کی بنا پر وہ اپنے قلعوں کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے باوجود تاریخی اسناد کے مطابق بنی نذیر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ بائیس ربیع الاول سن 736 ہجری قمری کو ایرانی عالم اور عارف و مجاہد شیخ خلیفہ مازندرانی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ایران کے شمالی شہر آمول میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں دینی علوم اور عرفان کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد شیخ خلیفہ نے اپنے زمانے کے مشہور علماء اور مشائخ کے پاس تعلیم حاصل کی اور پھر ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار چلے گئے۔ سبزوار میں انہوں نے تبلیغ اسلام کی اور حکمرانوں کے حقائق سے پردہ اٹھایا. نیز بہت سے ستم رسیدہ اور پسماندہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. درباری علماء نے جو شیخ خلیفہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا اور بالآخر شیخ خلیفہ مازندرانی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. لیکن ان کے عقیدت مند شیخ حسن جوری کی قیادت میں شیخ خلیفہ کے راستے پر گامزن رہے اور شمال مشرقی ایران میں سربداران تحریک تشکیل پائی. آٹھ نومبر سن 1674 عیسوی کو 17ویں صدی عیسوی کے معروف برطانوی شاعر جان ملٹن کا انتقال ہوا. وہ 1608 میں لندن میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے. ان کی پہلی کتاب نے کافی شہرت حاصل کی. ان کا شعری مجموعہ پیراڈائز لوسٹ کے نام سے شائع ہوا. آٹھ نومبر سن 1895 عیسوی کو معروف جرمن سائنسدان ویلہیم کونریڈ رونٹگن نے ایکس ریز کو دریافت کیا اور 1901 میں انہیں ایکس ریز کی دریافت پر نوبل انعام سے نوازا گیا. دریافت شدہ شعاؤں کو چونکہ نہیں جانتے تھے اسی لیے ان شعاؤں کو نامعلوم شعاؤں یا ایکس ریز کا نام دیا گیا. ایکس ریز انسانی جسم کو عبور کرنے کی توانائی رکھتی ہیں اور انہیں جسم کے اندرونی حصوں خصوصاً ہڈیوں کی تصاویر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آٹھ نومبر سن 1900 عیسوی کو معروف امریکی مصنفہ مارگریٹ میچل پیدا ہوئیں. وہ امریکی ریاست جارجیا کی رہنے والی تھیں اور ان کے والد قانون دان تھے. مارگریٹ میچل میڈیکل کی طالبہ تھیں لیکن اپنی والدہ کی موت کے بعد وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکیں اور لکھنے کا کام کرنے لگیں. ایک طویل عرصے تک وہ اخبارات سے منسلک رہیں. تاہم گون ود دی ونڈ کے نام سے موسوم ان کا ناول ان کی شہرت کا باعث بنا. فنا پذیر ان کا ایک اور مشہور ناول ہے. 1949 میں ایک ٹریفک حادثے میں مارگریٹ میچل کی موت واقع ہو گئی. اٹھارہ آبان سن 1355 ہجری شمسی کو مجاہد اور انقلابی عالم دین حجت الاسلام شیخ نصرت اللہ انصاری کی شاہ ایران کی خفیہ پولیس ساواک کی حراست میں شہادت ہوئی. وہ ایران کے علاقے بوئن زہرا میں پیدا ہوئے. انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا اور حکومت مخالف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر شریک رہے. ساواک نے انہی سرگرمیوں کی بنا پر سن 1354 ہجری شمسی میں انہیں گرفتار کر لیا. 6 ماہ تک ساواک کی خوفناک ایزائیں اور تشدد جھیلنے کے بعد وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے. اٹھارہ آبان سن 1376 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ محمد حسین کلباسی اصفہانی کی وفات ہوئی. وہ سن 1284 ہجری شمسی میں اصفہان کے ایک علمی و دینی گھرانے میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 17 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے اور وہاں انہوں نے سید ابو الحسن اصفہانی، ضیاء الدین عراقی اور شیخ محمد کاظم شیرازی جیسے علماء سے علم حاصل کیا. 30 سال تک نجف اشرف میں رہنے کے بعد وہ حوزہ علمیہ قوم چلے گئے جہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں فضائل اہل بیت اور شرح باب ہادی عشر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 اللہ۔ جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا لحضرته، جبریل لے کر آئے تھے شب اسرا۔ اللہ نے عرش پہ بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا۔ اللہ 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 اللہ۔ فمحمد ہوا سیدنا فلعی محمد ہے اپنے آقا، اس نام سے اپنی عز و بقا۔ اللہ 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 اللہ۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینسی من ذکره ولا ینقص من شکره اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا و اشهد جمیع ملائکتک و من بعثت من انبیائک و رسلک و انشأت من اصناف خلقک انی اشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک ولا عدیل ولا خلف لقولک ولا تبدیل وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدَّى مَا حَمَّلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْجِهَادِ وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس اللہ کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا۔ وہ علم والا ہے، جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا۔ خداوندہ، میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمان کے رہنے والوں، حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بناتی اور شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے، اور شہادت بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں، انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے عذاب سے ڈرایا جو بجاؤ درست ہے۔ خداوندہ جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اور مجھے ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں قرار دے، اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما۔ مجھے نماز ہے جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے واجب کیا اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت جب اہل افراد پر تیری عنایت ہو تو مجھے بھی حصہ دے، کہ تو صاحب اقتدار حکمت والا ہے۔
Thank you.